سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ الرب والجمال في الله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. اللہ کے لیے جو دل اپنا ویران کرتا ہے وہ بہت مبارک دل ہے, اور ایسے دل پر ہزاروں آبادیاں برستی ہیں. وہ ویران نہیں ہوتے بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں بے شمار آبادیاں برستی ہیں. لاکھوں بے شمار ویرانوں سے وہ افضل ہیں, آباد ہیں. اللہ کے راستے میں جو غم آ جائے اللہ کو راضی کرنے میں وہ بہت ہی قیمتی ہے, وہی زندگی کام کی بھی ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں فدا ہو جائے, قربان ہو جائے اللہ پر. ایسی ویرانی کو کروڑوں سلام, کروڑوں گارڈ آف آنر. مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں.
زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, بواطن مگر آہ فاشیاں ہیں.
شہبازیاں مائیں یہاں
یہ دعوے ہیں, دعوے تقویٰ کے, دعوے پاک بازی کے, دعوے اور خلوت میں غیر اللہ میں مشغول, موبائلوں میں مشغول, ڈائجسٹوں میں مشغول, غفلت میں مبتلا. جب آتے ہیں خانقاہوں میں تو پاک باز بنے رہتے ہیں, اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, باطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, باطن مگر آہ خفاشیاں. حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو, کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں. حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو, کہ توبہ کی برکت سے درباریاں.
یعنی جو گناہگار اللہ سے توبہ کرتا ہے نادم ہو کر, اور اس پکے ارادے کے ساتھ کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ اسے مقرب بارگاہ بنا لیتے ہیں, توبہ قبول فرماتے ہیں, گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اپنا مقرب محبوب بنا لیتے ہیں.
حقارت سے مت دیکھ کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے, انہیں راہ میں ساتھ دشواریاں ہیں. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے, سخت دشواریاں ہیں. زباں سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, باطن مگر آہ خفاشیاں ہیں.
گناہوں کے اسباب سے
یہ موبائل, ڈائجسٹ, ناول اور جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. ناجائز چیز تو ناجائز ہی ہے. ایک ہے ٹی وی, کیبل, وہ تو گناہوں کا بالکل گڑ ہے، وہ تو حرام ہے، ٹی وی رکھنا گھر کے اندر حرام ہے، لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جائز استعمال بھی ہے ناجائز استعمال بھی ہے، تو اس کے متعلق علماء کا فتویٰ ہے، بڑے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت شدیدہ نہ ہو اور اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہو تو اس کے لیے ایسا موبائل رکھنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. غرض یہ کہ اسباب گناہ سے دور رہنا بھی ضروری ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانچ اصول بتلائے ہیں اللہ والا بننے کے لیے، ایک تو گناہ سے بچے، دوسرا اسباب گناہ سے بھی بچے، اور تیسرا ہر کام میں سنت کی اتباع کرے، اور چوتھا ذکر اللہ کی پابندی کرے، اور پانچواں اللہ والوں کی صحبت میں رہے. پانچوں کام اہتمام سے کرنے سے. اگر ایک کام میں بھی غفلت ہوئی، مثلاً سنت کی اتباع نہیں، سنت کا علم ہی نہیں کیا کام سنت ہے کیا کام سنت کے خلاف ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر سنت کے خلاف اگر چلے گا تو اللہ والا کبھی بھی نہیں بن سکے گا، کبھی بھی نہیں. کتنی عبادتیں کر لے، کتنے تہجد گزاریاں کر لے، لمبی لمبی تسبیحات کر لے، بڑے بڑے دعوے ہیں. یہی حضرت والا پہلے شعر کے اندر دکھ کا اظہار فرما رہے ہیں، آہ بھری حضرت میں آہ. یہ باطن میں یعنی خلوت میں تنہائیوں میں خفاشیاں ہیں. خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو. شہباز تو فرمائے کہ یہ سے مراد دعوے کرنا، یعنی بڑے شہباز کے وہ ہے جو بادشاہ کی کلائی میں رہتا ہے، یعنی ایسے بنے ہوئے جیسے بہت ہی بڑے اللہ والے ہیں، لیکن باطن میں کیا ہے، تنہائیوں میں کیا ہے، خفاشیاں. میرے شیخ فرماتے تھے خفاش وہ جانور ہے جو الٹا لٹکتا ہے اور اندھیرے میں رہتا ہے، اندھیرے کو پسند کرتا ہے، اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے وہ ہکتا ہے. تو گناہ اس سے بھی بدتر ہے، گناہ اس سے بھی بدتر ہے. فرمایا کہ دیکھو جب علم نہیں ہوتا تو عمل میں کمی ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہے عمل کے لیے. گناہ کی خرابیوں کا علم نہیں ہے، علم ہے تو یقین نہیں ہے. اگر آدمی اوپر سے نیچے گرتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو کبھی کوئی آزمائشی طور پر بھی گرے گا نہیں اوپر سے کہ لاؤ ذرا دیکھے تو صحیح اس میں کیا مزہ ہے، نہیں بھائی اس سے ہڈی ٹوٹ جائے گی، مر جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ کوئی آدمی زہر نہیں کھائے گا، آزمائشی بھائی ذرا چکھ کے تو دیکھ لو کتنا مزہ ہے، نہیں بھائی نہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، کہیں اس کا زہر کا اثر ہماری انگلی میں آ گیا، منہ میں چلا گیا تو کتنا نقصان ہوگا، تھوڑا بھی نہیں کھائیں گے بھائی، اتنے کھانے سے موت نہیں آئے گی، اتنا تو کھا لو، نہیں، کیونکہ یقین ہے علم ہے کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو جائے گی. تو گناہ سے گناہ کے نقصانات کا علم نہیں ہے، گناہ کے نقصانات کا علم ہے تو اس کا یقین نہیں ہے، اللہ اور رسول پر یقین نہیں ہے. اللہ اور رسول نے قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ گناہ سے بچنے، گناہ سے بچو ایمان والو، گناہ سے بچو ایمان والو، گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. مگر یا تو علم نہیں ہے یا علم کا یقین نہیں ہے، اس لیے گناہ سے جس طرح بچنا چاہیے وہ بچتے نہیں ہیں. گناہ سے بچ بھی لیے تو اس کی حسرت ایسی ہے کاش ہم کر لیتے. تو یہ حسرت بھی کرنا بیوقوفوں کا کام ہے، کیونکہ کبھی کوئی یہ حسرت کرے گا کہ کاش ہم زہر کھا لیتے، کبھی کوئی نہیں کرے گا. کاش ہم بجلی کو ہاتھ لگا لیتے، کبھی نہیں، آزمائشی طور پر بھی چیک کرنے کے لیے بھی وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ نہیں بھائی ٹیسٹر ہو تو اس سے چیک کریں گے، ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اس کا یقین ہے، اس کا نقصان کا یقین ہے کہ موت واقع ہو جائے گی، مگر گناہ سے بچنے میں وہ بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کے ساتھ پھر یقین کی ضرورت ہے. تو یہ یقین بنتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، جہاں تذکرے آخرت کے ہوتے ہیں، جہاں گناہ سے نفرت دلائی جاتی ہے، جہاں نیکیوں کا ذوق و شوق دلایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی محبت کے حصول کی محنت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی محبت سکھلائی جاتی ہے، وہاں اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، ان میں سے کوئی بھی ایک کام میں کمی ہوگی اللہ والا نہیں بن سکیں گے. گناہ میں مبتلا ہوگا کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا، متقی نہیں بن سکتا. اگر گناہ کے اسباب سے دور نہیں ہوگا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کبھی اللہ والا نہیں بن سکے گا، اور مشکلات پیش آئیں گی اس کے ساتھ گناہ سے. جن گناہ قریب ہوتا ہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے، اور ایسے ماحول سے دور رہے گا تو بچنا آسان ہوتا ہے.
اسی طرح جو کام سنت کے مطابق کر سکتا ہے خلاف سنت کر رہا ہے، سنت کا علم ہی نہیں ہے، کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا، کبھی سکون اور چین سے نہیں رہ سکتا، کبھی جو ہے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں نہیں رہے گا، ذکر اللہ کی پابندی نہیں کرے گا جو شیخ نے بتایا، اسی طرح سے وہ ذکر اللہ کی پابندی نہ کرے گا تو دل میں نور نہیں آئے گا، ظلمت ہی ظلمت ہوگی اور بڑی بے برکتی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اولیاء اللہ کی صحبت میں ان چاروں اعمال پر عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ گناہ سے بچنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی اسباب گناہ سے دور ہونا ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ مبتلا ہو جائے گا۔
گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، دوائے دل سالکاں سے حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں۔
بہت سے اخلاق رذیلہ ہیں، بے صبری ہے، ناشکری ہے، تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، بغض و کینہ ہے، بیجا غصہ ہے، غصے سے کتنے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں غصے کی وجہ سے، مگر علاج نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے غفلت ہے، غفلت ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہو گئی ہے پٹنے کی، فرمایا کہ اگر کلوروفارم انڈر کلوروفارم ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ جلنے کا احساس نہیں ہوتا، گناہوں کا کلوروفارم سونگھ لیا ہے اس لیے گناہ کا احساس مٹ گیا ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی نا قبر میں جائیں گے تو آنکھ کھل جائے گی، ہوش آ جائے گا، ابھی بے ہوشی ہے، گناہوں کا کلوروفارم سونگا ہوا ہے، بد زبانی چل رہی ہے، زبان چلانا، تو میں نے کرنا، بدتمیزی کرنا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور جھوٹ بولنا، تانے دینا، غیبت کرنا، گھروں کی باتیں دوسرے گھروں میں جا کے کہنا، چغلیاں لگانا، یہ ابھی گناہوں کا کلوروفارم سونگا ہوا ہے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں دن رات گناہ کر رہے ہیں، کوئی عذاب پتھر تو برس نہیں رہے، کوئی عذاب تو آ نہیں رہا، اس لیے بھائی ہم بالکل ٹھیک ہیں، گناہوں کا کلوروفارم سونگا ہوا ہے۔ اور جب ہوش جب آئے گا، جب اس دنیا سے رخصتی ہوگی اور قبر میں دفنائے گی ہوگی، دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، اور قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ آنکھ کھلے گی قبر میں جا کر، ہوش آئے گا قبر میں جا کر، مگر افسوس کہ اب کچھ افسوس کا فائدہ نہیں ہے، اب کچھ کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہی زندگی ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی عادتوں کو ہم سنوار لیں۔ غرض یہ کہ حضرت والا رحم اللہ شعر میں فرما رہے ہیں کہ اگرچہ بہت بیماریاں ہیں، اب کس کس بیماری کا علاج کریں، تو بھائی اس کا آسان طریقہ یہ بتلایا ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت کر لو اللہ کے لیے، کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر لو، اللہ کی محبت اور عشق دل میں آ جائے گا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تمام غیر اللہ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، سوختہ کر دیتا ہے، دل غیر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ عشق الہی کی خاصیت ہے کہ جہاں عشق الہی ہوگا وہاں کوئی دوسری چیز رہ نہیں سکتی، اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا جائے، اللہ کا عشق حاصل کر لیا جائے تو تمام بیماریاں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ پھر بد زبانی نہیں کرے گا، بد نگاہی نہیں کرے گا، بدگمانی نہیں کرے گا، غیبتیں نہیں کرے گا، اللہ کی محبت میں مست و سرشار رہے گا، اور ہر وقت اس کو یہ دھیان رہے گا کہ میرے محبوب پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ بات زبان سے نکالے گا نہیں، آنکھ وہاں اٹھائے گا نہیں، کان اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہوگا، بھاگے گا اس سے دور، پاؤں چل کر گناہ کی طرف نہیں جائے گا، ہاتھ گناہ کی طرف نہیں اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عشق کامل نصیب فرمائے۔
دوائے دل سالکاں عشق حب ہے، دلوں میں بہت اگرچہ بیماریاں رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزاں رہے عشق میں کب تنہا خانیاں
اللہ کے راستے میں مشکل اٹھانے سے گھبرانا بیوقوفوں کا کام ہے اللہ کو پانا ہے بھائی اتنا بڑا سودا پانا ہے تو کچھ قربانی تو دینی پڑے گی اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون اڑما چاہیے صرف نفس کی بری خواہشات پر عمل نہیں کرنا نفس کے آرزوؤں کا جو ناجائز ہیں ان کا خون کرنا ہے اس سے خدا ملتا ہے ہاں اس سے خدا ملتا ہے ہاں غم سے گریزا نہیں ہونا چاہیے میرے شیخ فرماتے ہیں روح کو خوشی ہوتی ہے نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا گناہ سے بچنے میں غم ہوتا ہے نفس کو اور نفس ہمارا دشمن ہے میرے شیخ فرماتے تھے کہ نفس دشمن کو غم پہنچے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں دشمن کو غم پہنچا ہے دنیا دشمن کو نقصان پہنچا ہے وہ رو رہا ہے تو نفس دشمن ہے نفس کی برائیاں ہوتی ہیں جب انسان اس کو کچلتا ہے تو نفس کو غم ہوتا ہے تو نفس کو غم پہنچاؤ تاکہ روح شاداں رہے روح خوش ہو جائے اصل چیز روح ہے اور یہ جس دن جو ہے سواری ہے اور روح اس کی سوار ہے آج الٹا ہو گیا ہے کہ نفس جو ہے روح پر سواری کر رہا ہے روح مغلوب ہو گئی ہے گناہوں میں اور غفلت میں پڑ کر روح مغلوب ہو گئی ہے اسی لیے ذکر اللہ بتایا جاتا ہے تاکہ روح کو طاقت آئے قوت آئے اور گناہ سے بچنے میں آسانی ہو جائے کیونکہ گناہ سے بچ کر ہی اللہ والا بنتا ہے اللہ والا بننے کے لیے گناہ سے بچنا ایک کام ہے کہ گناہ سے ہم بچیں نماز میں سستی ہے گناہ ہے منافقت کی علامت ہے حدیث پاک میں ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کے عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے علم کے لیے اور علم کے ساتھ یقین ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز کی سستی منافقوں کی علامت ہے جب یہ علم ہوگا پھر اس پر یقین ہوگا اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہ کر یقین ہوگا دیکھے گا کہ بھائی اولیاء اللہ بھی جو ہے ضعیف ہونے کے باوجود بیمار ہونے کے باوجود تکلیف کے باوجود کٹا کٹ نماز کا وقت ہوتا ہے اٹھتے ہیں دسیوں حاجتیں چھوڑ کے اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز کو چلے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں حاضری دینے تو اس پر اثر آئے گا پھر کہ بھائی جب یہ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے اور اگر صحبتوں سے اجتناب کرے گا تو پھر گھر میں پڑے پڑے دفتر میں پڑے پڑے غفلت کا شکار ہوگا نماز میں سستی ہوگی منافقت کی علامت جو ہے وہ دل کے اندر نفوذ پر کچھ رہی ہے تو یہی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں غم سے نہیں گھبرانا چاہیے اسی راستے سے تو اللہ ملتا ہے رہے عشق میں کب تنہا آسانیاں ہیں اللہ کے راستے میں تنہا آسانیاں نہیں ہے اللہ کے راستے میں قدم رکھا ہے تو پھر مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہوگا تیار ہو جاؤ ہاں تیار ہو جاؤ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں ایک پکا ارادہ کر لو کہ اب اللہ کو ناراض ہرگز نہیں کرنا ہے نہ آنکھ سے نہ کان سے نہ زبان سے وہ بات نہیں نکالنی جو اللہ کو ناپسند ہے غیبت نہیں کرنی طعنہ کسی کو نہیں دینا بڑوں سے زبان نہیں چلانی بے ادبی نہیں کرنی جس کا جیسا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلا دیا ہے اس کا ویسا ہی ادب کرنا ہے چاہے وہ ہمارے حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا بات تو یہی ہے کہ سامنے والا حق ادا نہیں کر تو ہم کیوں کریں ہم بھی اس کے ساتھ شیر نہیں تو سفر شیر بن کے دکھائیں گے گھر جہنم بنا رہتا ہے اور اگر اپنا حق دیکھے کہ بھائی مجھ سے تو اللہ میرا معاملہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا ہر شخص اپنی فکر کرے اگر دوسرا ظلم کرتا ہے تو یا تو اس کو معاف کر دے درگزر کر دے اور صبر کرے اور اپنے حقوق میں کوتاہی نہ ہونے دے تو انشاءاللہ تعالی پھر دیکھو کہ کیسا کام بنتا ہے تو غرض یہ کہ ارادہ کر لے پکا کہ اللہ کی نافرمانی کسی صورت نہیں کرنی جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام تھا ہاں انجام اللہ کے راستے میں انجام مت سوچو سیدھا ہو جاؤ اللہ پر بس نفع ہو یا نقصان ہو اے اللہ ہم تو آپ کے ملک ہیں اور سارے معاملات آپ کے اختیار میں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے غم اٹھا رہے ہیں اب جو چیز ہمیں ملی نہیں ہے اس کے لیے آنا کہ اب ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی, فلاں چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا مطالعہ تو کرو, آپ سے زیادہ محبوب کون ہوگا اللہ کا؟ خود نہ تھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا, مگر آپ نے کتنی تکالیف اٹھائیں, کتنی دعائیں مانگی, کتنی دعائیں ان میں سے پوری نہیں ہوئی, کتنی دعائیں ان میں سے پوری ہو گئی, اور کیا کیا ملا کیا نہیں ملا, اور کتنے مجاہدے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی حیات کو دیکھو, صحابہ کیسے سدا تھے اللہ اور اس کے رسول پر, انہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی, کیا کیا ان کی ساری دنیاوی خواہشات پوری ہو گئی, مگر ان کی آخرت بن گئی, آخرت ان کی بن گئی. اور جس کو چاہا اللہ نے دنیا بھی دی, جس کو چاہا دنیا کا بدلہ آخرت میں دیں گے اللہ, بڑے بڑے بدلے دیں گے. جب قیامت میں اٹھے گا آدمی تو اللہ کے راستے میں چلنے کا انعام دکھائی دے گا, تو کہے گا کہ کاش میں نے ایک لمحے کو بھی اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا. اتنا بڑا بڑا انعام ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا بھی. دنیا کے تو چیزیں جو ہیں فنا ہونے والی ہیں, آج سلطنت بھی مل جائے کل فنا ہو جائے گی, ایک دن وہ تو رہے گی نہیں. اسی لیے ایک واقعہ ہمارے حضرت والا دامت رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت و تاج کے ساتھ ہوا میں اڑتے چلے جا رہے تھے, ہاں 500 دن کی مسافت شام, 500 دن کی مسافت صبح طے کرتا تھا وہ تخت, اور اس پر 600,000 درباری ہوتے تھے, پرندے جنات اور کیا کیا مخلوقات, ایسی شان کے ساتھ وہ سفر کرتے تھے, اور بہت بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی, ہواؤں پہ حکومت دی تھی, جنات پہ حکومت دی تھی, یہاں تک کہ شیطانوں کو بھی مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر. اتنی بڑی سلطنت کے باوجود ایک دن سفر فرما رہے تھے, دیکھا زمین سے ایک نور نکلا وہ آسمان تک پہنچا, بھائی کہا کہ بھائی دیکھو معلوم کرو نور کہاں سے آیا ہے, تو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس سے آیا ہے, ہواؤں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھا کر ہمارے دربار میں حاضر کرو. جب وہ حاضر ہو گیا تو پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا عمل کیا تھا کہ یہ نور نکلا اور آسمان پر گیا, کیا عمل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا, آپ کے تخت و تاج کو دیکھ کر میرے منہ سے یہ جملہ نکلا, سبحان اللہ ما اوتی آل داود, یہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ, یعنی یہ تعجب کے حال میں سے ہے سبحان اللہ کہنا, کہ اس کو سب تعجب ہوا, اس میں اس نے کہا سبحان اللہ ماؤتی آل داؤد, آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کیا دولت عطا فرمائی, کیا شان و شوکت, بس سبحان اللہ نکلا میرے منہ سے. تو کہا کہ سبحان اللہ کا نور تیرا جو نکلا ہے یہ سلیمان کی سلطنت سے کروڑہ درجہ افضل ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ کا نور قیامت تک اور مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا, اور سلیمان کی سلطنت فنا ہونے والی ہے. کیا آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتے ہیں, سائعہم مشکورا, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوشش کے اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں, اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کے بڑے قدردان ہیں, اجر جزیل دینے والے ہیں, بڑے بڑے بدلے دینے والے ہیں, مگر یہ سب پردے کے پیچھے ہے, پردہ ہے اس پہ, اگر نظر آ جائے گا تو سبھی کے سب مسلمان ہو جائیں گے, عبادت گزار ہو جائیں گے, مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بغیر دیکھے ہمارے بندے ہم پر اور ہماری باتوں پر ایمان لائے, اس وجہ سے سب چیز کو پردے میں رکھا ہوا ہے. یہی ایمان ہے, ایمان کی قیمت اسی سے ہے, ایمان بالغیب سے. تو اللہ کے راستے میں گھبرانا نہیں چاہیے, غم آئے اس کو خوشی خوشی اٹھانا چاہیے, ہاں خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, اب یہ ناجائز خوشی کو خوشی کے ساتھ آگ لگا دو, خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہم معصیت سے بچ گئے ہیں, اگر کر لیتے تو آپ سے دور ہو جاتے اور آپ کی محبت سے محروم ہو جاتے, آپ کی مہربانی ہے. گناہ سے بچ کر خدا پر احسان مت جتاؤ کہ ہم بڑے تقوی والے ہیں, ہم بڑے نیکوکار ہیں, آپ پر ہم احسان کر رہے ہیں گناہ سے بچ کے, آپ کی فرما برداری کر کے ہم بڑا احسان کر رہے ہیں, نعوذ باللہ تعالی من ذالک, بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرو, آپ کی مہربانی ہے کہ جہاں بے شمار لوگ سنیماؤں میں ویٹر لائنوں کے اندر گرے ہوئے ہیں, بدکاریوں میں گرے ہوئے ہیں, شراب کے اڈوں میں گرے ہوئے ہیں, اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, آپ ہی کی توفیق ہے, ہماری کمال نہیں ہے, آپ ہی کا احسان ہے جو ہمیں آپ توفیق دے دیتے ہیں. اگر توفیق بند ہو جائے, دروازہ بند ہو جائے, تو پھر دکھائیے آپ ایک بھی مرتبہ اللہ اللہ کہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی توفیقات کے دروازے ہم سب پر کھولے رکھے.
یہ خون تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں.
یہ جو انعامات بتائے جا رہے ہیں تو انسان جلد بازی کرتا ہے, چند قدم چل کے بس سمجھتا ہے کہ ہم چل لیے, بہت بہت دل جلا لیے, اب تو بھائی دروازے فتوحات کے کھل جانے چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ تو کرو, پتہ چلے آپ نے کتنے مجاہدات ساری زندگی اٹھائے اور مشکل سے چند برس آخر عمر کے فتوحات کے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس بتائی جاتی ہے, اس 63 برس میں تقریباً ساری زندگی آپ مجاہدات کرتے رہے, تکالیف اٹھاتے رہے کافروں کی طرف سے, مشرکوں کی طرف سے, بت پرستوں کی طرف سے, منافقوں کی طرف سے, کیسے کیسے دھچکے آپ کو لگے, کیسے کیسے صدمے آپ کو لگے. اللہ کے نبی تھے کتنے بڑے, سب سے بڑے نبی, سب سے بزرگ تر نبی, سرکار دو جہاں, سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا مجاہدہ کیا, چند برس آخر کے فتوحات ملی, فتوحات ہونے لگی اور مسلمان جو ہے ان کو مال دولت مل گیا اور ان کو فراوانی ہو گئی. مگر زیادہ تر زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پوری زندگی لے لیں, کیونکہ جب تھوڑا سا حصہ ہے جو فتوحات آپ نے دیکھی, اور باقی تو ساری کی ساری تکالیف ہی تکالیف سے بھری پڑی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کی تکالیف کتنی اٹھائی آپ نے, خون بہا آپ کا, فاقے کیے آپ نے, اور کتنے غم اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح صحابہ کی زندگیاں دیکھو, کتنے مجاہدے کیے, حالانکہ انہوں نے کوئی شکایت تھوڑی کی کہ اللہ ہم نے اتنی قربانیاں دی پھر بھی آپ نے ہمیں مال نہیں دیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, خواہش پوری نہیں ہوئی. نہیں, وہ تو فدا ہی رہے ہیں, بلکہ وہ سر کٹا کے اپنے کو کامیاب سمجھتے تھے. جب بھی کبھی کسی صحابی کو تیر لگتا میدان جہاد میں اور اس کو معلوم ہو جاتا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, تو قسم کھا کر کہتے تھے خود تو بے ربی کعبہ, کہ میں تو کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اور ہم گناہ سے بچ کے نعوذ باللہ اللہ پہ احسان جتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے راستے میں چل لیں, اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ اپنے راستے کی توفیق دے رہا ہے. یہ جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے دست کرم سے اس ویران دل کی تعمیر کرتے ہیں. یا یہ شعر بھی آئے گا,
یہ خون تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں, فدا کی مرضی سے اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں, فداؤں کی مرضی پہ اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں.
جھوپڑی میں رہے گا, چٹنی روٹی کھاتا ہوگا, پھٹے کپڑے بھی پہنے, پیون لگا ہوا ہے, چپل بھی ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن مست ہے. مسجد مست و شاد. ایک آدمی بڑے باغ میں بڑا بنگلہ ہے, نوکر چاکر بھی ہیں اور بڑی تجارت ہو رہی ہے, ہر تھوڑی دیر میں خبر آ رہی ہے فلاں تجارت میں یہ منافع, فلاں تجارت میں یہ منافع, لیکن بیچارہ اندر سے دل اس کا غمگین اور پریشان ہے. کیوں کہ خالق خوشی کو ناراض کیا ہوا ہے, زندگی اس کی برباد ہے گناہوں کے اندر, غفلت کے اندر, خدا تعالیٰ سے غفلت کے اندر. اور ایک آدمی مسجد کی چٹائی پر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے, اس کا دل مست ہے, شاد ہے, خوش ہے, وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے. ہاں, اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں, میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل وفا, اللہ والے یعنی اہل وفا ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وفاداری دکھاتے ہیں, دل دینے والے پر اپنا دل فدا کرتے ہیں, دل دینے والے پر اپنا دل فدا کرتے ہیں, یہ ہے وفا, کہ اپنی جائز ناجائز خواہشات کا بھی خون کرتے ہیں, ایک بھی ناجائز خواہش کو پورا نہیں کرتے ہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں اپنی بعض جائز ضروریات اور حاجات کو بھی قربان کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے راستے والے, یہ اہل وفا کہلاتے ہیں. اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. ہاں, اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں صبر اور تسلیم و رضا کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. نفرت بھی عطا فرمائے. اگر نفرت نہیں ہوگی تو بچیں گے کیسے؟ کیسے پتہ چلے گا, کیسے کام بنے گا جب تک کہ گناہ سے نفرت نہ ہوگی اور اس کے نقصان کا یقین نہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں گناہوں کے نقصانات کا یقین عطا فرما دے, علم بھی عطا فرمائے اور یقین بھی عطا فرمائے, اور ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے مجھے بھی, ہم سب کو.
فداؤں کی مرضی پہ اپنی رضا کر, تقدیری میں دیکھے گا سلطانی آنے.
اب دیکھیے شیر,
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانی آئے, مبارک مجھے میری ویرانی آئے.
دیکھیں پہلے زمانے میں سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں حرم شریف مختصر سا تھا, وہ پھر اس کی ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے, وسعت دیتے رہتے ہیں. تو جب بھی وسعت دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے آس پاس آبادیاں ہوتی ہیں. ان آبادیوں کو حکومت بڑے بڑی آفریں کرتی تھی, اتنا مال دیتے تھے کہ وہ خوش ہو جاتے تھے ان بلڈنگوں کو برابر کر کے, اور وہ ان کی کمائی کی جگہیں تھیں اور ان کی ویلیوبل جگہیں تھیں, تو ان کو برابر کر کے حکومت اپنے قبضے میں لے کے اس کو حرم شریف میں شامل کر دیتے تھے. تو اتنا مال دیتے تھے کہ وہ خوش ہو جاتے تھے. تو اسی طرح سے یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں اور مال دے دیتے ہیں اور وہ فنا ہونے والی چیز دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو جو برباد کرتا ہے توڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر فرماتے ہیں, اپنے دست مبارک سے تعمیر فرماتے ہیں. جس طرح زلزلہ آتا ہے حکومت اعلان کرتی ہے کہ یہ آفت زدہ علاقہ ہے, حکومت اس کی تعمیر کرے گی اپنے خزانے سے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دل کی تعمیر فرماتے ہیں اپنے دست مبارک سے, اپنے خزانوں سے, اپنے خزانے غیب سے اس کی تعمیر فرماتے ہیں. لہذا تسلی رکھو, جو لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اگر گرتے پڑتے بھی چل رہے ہیں, بہت مبارک ہیں. گناہ ہو جاتا ہے, روتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, بہت مبارک ہے, بہت مبارک ہے میرے دوستوں, کل اس کی قیمت پتہ چل جائے گی اس ٹوٹے ہوئے دل کی.
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں.
کل انہیں بھی پتہ چل جائے گا جو لوگ باتیں بناتے ہیں, ارے یہ کون سا یہ زمانہ اس کا نہیں ہے بھائی, یہ نیا زمانہ ہے, تم کہاں جا رہے ہو پہلے زمانے میں. ان کو بھی اپنی باتوں کی قیمت کل معلوم ہو جائے گی, کل پشیمانی ہوگی, روئیں گے, سر پیٹیں گے, خون کے آنسو روئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اور ان کو بھی توبہ کی توفیق دیں, اور ان کو بھی اپنا راستہ عطا فرمائیں, ورنہ بڑی پشیمانی ہوگی. اللہ تعالی پشیمانی سے بچائیں.
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں. جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا, اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں. جو پیتا ہے ہر وقت,
شیر نے فرمایا کہ دیکھو شیر ہرن کا خون پیتا ہے, پہلے اس کے ساتھ دوڑتا ہے, جب اس کے قریب جاتا ہے تو اس کی گردن دبوچ لیتا ہے, گردن, اور کہیں حملہ نہیں کرتا, ڈائریکٹ اس کی گردن پہ حملہ کرتا ہے, کیونکہ وہیں شہر آگے سارا خون کا اجتماع وہیں ہوتا ہے, خون کا بہاؤ سارا وہاں سے آ جاتا ہے. تو اس کا خون پی جاتا ہے, اور خون کی وجہ سے, وہ خون پینے کی وجہ سے اس کے اندر شیرانہ ہمت ہے, شیر بنا ہوا ہے, وہ خون پیتا ہے. وہ فرمایا کہ انسان کے لیے تو خون پینا حرام ہے, لیکن تمناؤں کا خون، ناجائز تمناؤں کا خون پینا حرام کیا، بلکہ فرض عین ہے، فرض عین. لہذا جو شخص اپنی حرام تمناؤں کا ہر وقت خون کرتا رہتا ہے، ہر وقت، یہ نہیں کہ گھڑی میں بھوت اور گھڑی میں اولیاء، ہاں گھر میں کچھ اور بنے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں کچھ اور بنے ہوئے ہیں، اپنے کو ملا بتا رہے ہیں لیکن گھر میں جاتے ہیں تو وہی معمولات ہیں، نہیں، ہر وقت خون تمنا پیتا ہے، خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور مجھے اپنے ہر عمل کا، ہر قول کا، ہر نیت کا حساب دینا ہے، ہر نیت کا بھی حساب دینا ہے، دل میں جو ارادے پکا رہے ہیں ان کا بھی حساب دینا ہے، اس لیے وہ ہر وقت اپنے نفس کو سمجھاتا رہتا ہے کہ نہیں بھائی، آگ سے بچو، آگ سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. اس وقت جی کو مارنا آسان ہے، کل دوزخ کی آگ کا برداشت کرنا مشکل ہے. اس وقت آسان ہے، اگرچہ اس وقت مشکل معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ والی مشکل اٹھا کر قیامت کی آسانی لے لو، آرام لے لو. ہر وقت سمجھاتا رہتا ہے، خون پیتا رہتا ہے، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں. چمکتا دمکتا چہرہ ہوتا ہے، نورانی چہرہ ہوتا ہے، حشاش بشاش چہرہ ہوتا ہے جو اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کرتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے پاس ایک سیٹھ آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ ہیں 70 کے، لیکن 17 کے معلوم ہوتے ہیں، 17 کے جوان بالکل. تو حضرت والا نے برجستہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی حسین کا ٹین نہیں بجایا، ٹین نہیں بجایا، اس لیے یعنی بد نگاہی نہیں کی اور اپنی نگاہوں کی سختی سے حفاظت کی، نگاہوں کی سختی سے حفاظت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت.
جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں تجلی، ہر ایک دل کی اب تک الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اب تک الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، باتیں مگر آہ خفاشیاں ہیں.
دیکھو بھائی، ایک کام اور کرنا ہے گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ، اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. ایک مختصر سا رسالہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. افسوس ہوتا ہے کہ بعض پرانے دوستوں سے کبھی کوئی دعا پوچھ لیتا ہوں مگر ان کو یاد نہیں ہوتی، 10-10 برس ہو گئے ساتھ رہتے ہوئے، افسوس کی بات ہے. اہمیت وہی بات جو ہے کہ عمل کے لیے علم کی ضرورت، علم کے ساتھ یقین کی ضرورت، ان دو چیزوں میں کمی ہے، ان دو چیزوں میں کوتاہی ہے. علم حاصل نہیں کرتے اور دوسرا یقین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے ایک معمولی سے عمل میں کس قدر بڑی دولت ہے آخرت کی، کس قدر نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. سنت کے خلاف چل کر میرے دوستو کبھی بھی، میرے شیخ رحم اللہ سے میں نے یہ ملفوظ حکیم الامت کو سنا ہے کم و بیش الفاظ کے ساتھ، کہ اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حب شیخ اور ایک اتباع سنت. اگر اتباع دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میں کمی ہوگی تو کام بنے گا نہیں، ظلمت ہی ظلمت رہے گی، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. حب شیخ بھی ضروری اور اتباع سنت بھی ضروری. خالی زبانی دعوے کرنے سے، محبت کے دعوے کرنے سے کام نہیں چلے گا. اصل محبت اتباع، اتباع شیخ، اور شیخ تعلیم کرتا ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو، ہر موقع کی دعا یاد ہو. اس بات کا ہم سب اہتمام کریں کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے والے ہوں، اور ہر دعا ہم کو ہر موقع کی یاد ہونی چاہیے ٹھیک ٹھیک. اور یاد جبھی ہوگی جب انسان عمل کرتا رہے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، دعا کو عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ یاد بھی رہے گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وعن عامر بن ميمون الأودي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هامك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. حضرت عامر بن أودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت شمار کرو، نمبر ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، افلاس سے پہلے خوشحالی کو، مشاغل سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو. ابھی زندگی ہماری ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. ہاں کیا ہے وہ شعر؟ ہاں پہلے مسئلہ، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں سے یوں شرمندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں سے یوں شرمندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر عطا ہم کو، الہی طاقت پرواز کر عطا ہم کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. زندگی کو غنیمت جان لیں. تشریح میں میرے شیخ فرماتے ہیں غنیمت شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کو لہو لعب اور فضول اور غیر مفید کاموں میں ضائع نہ کیا جائے، یعنی اپنی جوانی، صحت، خوشحالی، فراغ اور زندگی کی نعمت کو، قابل اس کے کہ مزید بڑھاپا آ جائے. میں مزید کے لفظ اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، کیونکہ آدمی کہے گا اب تو میں بڑھا ہو ہی چکا، کیا میں بڑھاپے کی جوانی کی قدر کروں، تو میں یہ اس لیے بڑھا رہا ہوں لفظ کہ مزید بڑھاپے سے، قابل اس کے کہ مزید بڑھاپا آئے اور قابل اس کے کہ مزید بیمار ہو جائے. اگر کوئی بیمار ہے، اگر صحت مند ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر بیمار ہے تو کہے کہ قابل اس کے کہ میں مزید بیمار ہو جاؤں، قابل اس کے کہ میں مزید غریب ہو جاؤں، مزید مسکین بن جاؤں، اور قابل اس کے کہ میں مزید مشغول ہو جاؤں، اور قابل اس کے کہ موت ان نعمتوں کو ہم سے چھین لے. ان لمحات میں اعمال صالحہ سے آخرت کا ذخیرہ کر لیا جائے، یعنی جتنا بھی وقت مل جائے اس کو غنیمت جانے. ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کو دل بھی چاہے گا تو جوانی جیسی طاقت کہاں سے لائے گا. اسی طرح اگرچہ بیماری میں زیادہ خدا یاد آتا ہے لیکن عبادت کی طاقت نہیں رہتی، دل کی حسرت دل میں رہے گی. اسی طرح افلاس میں دل تو معاش کی فکر میں مبتلا رہے گا، خدا کی عبادت کی فرصت کو دل ترسے گا. اسی طرح مشاغل سے پہلے فراغت اور موت سے پہلے زندگی کو کی نعمت کو قیاس کر لیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گزشتہ مجلس میں ہم نے رکوع کی 8 سنتیں پڑھی تھیں، اس دفعہ سجدے کی 12 سنتیں ہم پڑھیں گے. اور میں بار بار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ جتنی بھی سنتوں کا طریقہ ہے یہ اور مردوں کی نماز کا طریقہ ہے، عورتوں کی نماز میں کہیں کہیں کچھ فرق ہوتا ہے، اس کے متعلق معلومات کر لیں. بہشتی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے اور حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب کی کتاب چھوٹی سی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے عورتوں کی نماز کا طریقہ، خواتین کی نماز کا طریقہ. بازار سے مل جاتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, کسی کو پاس نہ ہو تو ہم سے لے لیں. سجدے کی 12 سنتیں, سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا, سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا, پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا, پھر ناک رکھنا, پھر پیشانی رکھنا, سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا, سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا, کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا, سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا, 5 بھی پڑھ سکتے ہیں 7 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ادنا درجہ سنت کا 3 مرتبہ پڑھنا ہے, سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا اور سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا, یہ طریقہ, اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا, یہ سجدے کی سنتیں ہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض واقعات وقت ولادت شریفہ میں یہ 5 روایت ہے. یہ فتح الباری میں سیرت واقعی سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ولادت میں کلام فرمایا. آگے اہل کتاب کی خبریں دینا آپ کے تولد شریف سے مذکور ہیں. اور 6 روایت ہے, بحثی اور ابو نعیم نے حضرت خصفان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا. ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ ایک جماعت, اے جماعت یہود کی, سو سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا. کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس کی ساٹھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے. دیکھیے یہودی بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن حیرت ہے کہ ایمان نہیں لائے. تکبر ایسی بری چیز ہے. تو سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ محمد بن اسحاق صاحب اکثیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی کیا عمر تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 اور حضور 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں. تو اس حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 عمر میں زیادہ ہوئے. تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 کی عمر میں سنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى العالمین, جو کچھ عرض کیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما اور میرے سب گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما, اور اے اللہ لاپرواہی سے مجھے بچا, غفلت سے بچا. اے اللہ ہر بات کی قدر کی توفیق نصیب فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے دوستوں کو بھی, ان کے گھر والوں کو بھی, سب مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, اب تک جو غفلت ہو گئی ہم سے اس کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کو ہمارے معاف فرما, اور اے اللہ آئندہ زندگی 100% اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, 100% اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے, ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ کی نقصانات کا ادراک نصیب فرما. اے اللہ اس کا ادراک نصیب فرما. دل ظلمت بھرے ہیں, اندھیرے ہیں, گناہ سے اندھیرے آتے ہیں لیکن دل میں پہلے ہی اندھیرا ہے, گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا ہم کو. اے اللہ دلوں میں نور عطا فرما دے, سر تاپا نور بنا دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے, اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دے. ہر سانس اے اللہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے اور دیوانہ گھر بھی بنا دے. اے اللہ دیوانہ بھی بنا لے, دیوانہ گھر بھی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے اور دیوانہ گھر بھی بنا دے. ہم سب کو جنس فرما لے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ بعض دوست بیمار ہیں ہمارے, ڈاکٹر عمر بھی بیمار ہیں, اور بھی بعض دوستوں کی طرف سے پیغامات آئے ہیں ہمارے شعیب اور ریتو. تو ان سب کو اللہ, سب کو, سب مسلمانوں کو جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما. ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما, تشویش اور غم کو دور فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, 100% آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. العالمین ہر مسلمان کو خوشحال بنا دے. اے اللہ دونوں جہان دے دیں, دونوں جہان کے مالک ہم کو دونوں جہان عطا کر دیں. اے اللہ دونوں جہان کی خوشیوں کے مالک دونوں جہان میں ہمیں خوشی عطا فرما دے. اے اللہ غموں سے ہم سب کی حفاظت فرما, تشاویش سے, مصیبت سے, آفات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں کی مدد فرما, دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرما. دشمنوں کو ہدایت دے دیں, اور اگر ہدایت مقدر نہیں تو اے اللہ ہم کو چن چن کر ہلاک کر دیں, ذلیل کر دیں, خوار کر دیں, شکست خوردہ کر دیں, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو پامال کر دیں, معیشت کو تباہ و برباد کر دیں, ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دیں. اے اللہ ہم کو انتہائی شرمناک عذاب عطا فرما دے, شرمناک عذاب سے دوچار کر دیں. اے اللہ ان کو ہلاک کر دے, برباد کر دیں, جس طرح ہم کو برباد کر رہے ہیں ہمیں ہلاک کر رہے ہیں. اللہ تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ گناہ ان کو ہلاک کر دیں, ان کو زبردست عجیب عجیب مہلکات میں مبتلا کر دیں, طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیں, اور پھر وہ سسک سسک کے اس میں مر جائیں. اے اللہ ان کو ایسا دردناک عذاب سے دوچار کر دیں. اور اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, جن کی تعلیمات کی برکت سے اللہ آج ہم جو ہے گناہ سے بچنے کا احساس تو پیدا ہوا کہ گناہ سے بچنا چاہیے, ورنہ بے راہ روی تھی, اس راستے کا پتہ ہی نہ تھا. اے اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے درجات بے حد بلند فرما, اور ان کی تعلیمات پر ہمیں پورا عمل کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم.